السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعت کی اشعار ملاحظہ فرمائی. گر غلام شاہ بطحا ہو تو سنت پر چلو صلی اللہ علیہ وسلم. گر غلام شاہ بطحا ہو تو سنت پر چلو, دعوے دار عشق مولا ہو تو سنت پر چلو, دعوے دار عشق مولا ہو تو سنت پر چلو. پیروی شافع محشر ہے سامان نجات, پیروی شافع محشر ہے سامان نجات. گر شفاعت حشر میں چاہو تو سنت پر چلو, پیروی شافع محشر ہے سامان نجات. گر شفاعت حشر میں چاہو تو سنت پر چلو, اور شرط ہے محبوب کے نقش قدم کی اتباع, شرط ہے محبوب کے نقش قدم کی اتباع. رب کا گر محبوب بننا ہو تو سنت پر چلو, رب کا گر محبوب بننا ہو تو سنت پر چلو. شرط ہے محبوب کے نقش قدم کی اتباع, رب کا گر محبوب بننا ہو تو سنت پر چلو. اور نار دوزخ سے جو بچنا ہو تو بدعت چھوڑ دو, نار دوزخ سے جو بچنا ہو تو بدعت چھوڑ دو. باغ جنت کی تمنا ہو تو سنت پر چلو, نار دوزخ سے جو بچنا ہو تو بدعت چھوڑ دو. باغ جنت کی تمنا ہو تو سنت پر چلو, باغ جنت کی تمنا ہو تو سنت پر چلو. اور شعر دیکھیں, کس قدر آسان ہے اے دوستو راہ بہشت, کس قدر آسان ہے اے دوستو راہ بہشت. جنت الفردوس چلنا ہو تو سنت پر چلو, کس قدر آسان ہے اے دوستو راہ بہشت, کس قدر آسان ہے اے دوستو راہ بہشت. جنت الفردوس چلنا ہو تو سنت پر چلو, جنت الفردوس چلنا ہو تو سنت پر چلو. اور گلشن سرکار کی خوشبو بسا لو روح میں, گلشن سرکار کی خوشبو بسا لو روح میں. مشک کی صورت مہکنا ہو تو سنت پر چلو, گلشن سرکار کی خوشبو بسا لو روح میں. مشک کی صورت مہکنا ہو تو سنت پر چلو. اور بعد مرنے کے تو پا ہی جاؤ گے خلد بری, بعد مرنے کے تو پا ہی جاؤ گے خلد بری. جیتے جی جنت اگر چاہو تو سنت پر چلو, بعد مرنے کے تو پا ہی جاؤ گے خلد بری. جیتے جی جنت اگر چاہو تو سنت پر چلو. شرط ہے محبوب کے نقش قدم کی اتباع, رب کا گر محبوب بننا ہو تو سنت پر چلو. کس قدر آسان ہے اے دوستو راہ بہشت, جنت الفردوس چلنا ہو تو سنت پر چلو, جنت الفردوس چلنا ہو تو سنت پر چلو. اور یہ آزادی کے 14 اگست کے موقع پہ لکھی تھی نظم میں نے, کہ ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے, ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے. ملک اسلامی کے قلعے میں ہر ایک مامون ہے, ملک اسلامی کے قلعے میں ہر ایک مامون ہے. ملک کا بدخواہ تو سودائی ہے مجنون ہے, ملک کا بدخواہ تو سودائی ہے مجنون ہے. ملک کا دشمن جو ہے بدبخت ہے ملعون ہے, ملک کا دشمن جو ہے بدبخت ہے ملعون ہے. ملک کی مٹی میرے اسلاف کی مرہون ہے, ملک کی مٹی میرے اسلاف کی مرہون ہے. ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے, ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے. اور کون ہے جو مر مٹا ایک دولت ایمان پر، کون ہے جو مر مٹا ایک دولت ایمان پر، کون ہے جو کھیل بیٹھا بڑھ کے اپنی جان پر، کس نے واری اپنی ہستی ارض پاکستان پر، کس نے واری اپنی ہستی ارض پاکستان پر، پوچھئے اس سے جو اس کی خاک میں مدفون ہے، پوچھئے اس سے جو اس کی خاک میں مدفون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، اور آج تک شاہد ہیں اس کے اے اثر اہل جہاں، آج تک شاہد ہیں اس کے اے اثر اہل جہاں، واقعی آزادی مسلم کا تھا روح رواں حضرت اشرف علی تھانوی کا کارواں، آج تک شاہد ہیں اس کے اے اثر اہل جہاں، واقعی آزادی مسلم کا تھا روح رواں حضرت اشرف علی تھانوی کا کارواں، بانی پاکستان کا خود آپ کا ممنون ہے، بانی پاکستان کا خود آپ کا ممنون ہے، ملک کی مٹی ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، بانی پاکستان کا خود آپ کا ممنون ہے، بانی پاکستان کا خود آپ کا ممنون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، اور کب ہے پوشیدہ کسی سے سعی مولانا ظفر، کب ہے پوشیدہ کسی سے سعی مولانا ظفر، کس سے مخفی ہے شفیع وقت کا سحر و اثر، کون ہے شبیر عثمانی سے جگ میں بے خبر، روز روشن کی طرح اظہر یہ ایک مضمون ہے، روز روشن کی طرح اظہر یہ ایک مضمون ہے، اظہر بھائی کا کلام نہیں ہے بندے کے کلام ہے، کب ہے پوشیدہ کسی سے سعی مولانا ظفر، کس سے مخفی ہے شفیع وقت کا سحر و اثر، کون ہے شبی عثمانی سے جگ میں بے خبر، روز روشن کی طرح اظہر یہ ایک مضمون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے، ملک کی بنیاد میں علماء حق کا خون ہے۔
محمد علی جناح نے کہا تھا جب 14 اگست کو جب ادھر مولانا شبیر احمد عثمانی نے اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی نے پرچم کشائی کی تھی، تو جناح صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر مولانا اشرف علی اور ان کے یہ علماء میرا ساتھ نہ دیتے تو پاکستان نہیں بن سکتا تھا، اسی کو انہوں نے کہا ہے، اس بانی ہے پاکستان خود ممنون ہے، کیا
بانی پاکستان کا خود آپ کا ممنون ہے،
ہاں بانی پاکستان کا خود آپ، مولانا اشرف علی صاحب اگر میرا ساتھ نہ دیتے تو پاکستان بن نہیں سکتا تھا،
عید کے بعد جو عام طور پہ مسجدوں کی حالت ہوتی ہے اس پہ بندے نے اپنا غم کا اظہار کیا ہے، عید میں تو رمضان شریف میں خوب موسم ہوتا ہے بہار کا، جی
اچھا
یہ نالہ پور اثر کے نام سے
ملے گی،
جی ان کے پاس ہے کاشف کے،
اچھا
جی میں پیش کروں گا، ختم ہو گیا چھپ کے ہم،
اچھا
تو رمضان شریف میں ماشاءاللہ خوب بہار آتی ہے، شیطان قید ہوتا ہے تو مسلمان جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے اور جو ہے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا حالت ہوتی ہے، ایک مسجد میں گیا عجیب بات سننے کو ملی، دو بڑے میاں آپس میں بات کر رہے تھے، تیسرا دن تھا عید کا تو مہمان کہیں مہمان گیا تھا، تو ایک بڑے میاں دوسرے سے کہا کیا بات ہے ابھی تک نمازی نہیں آئے، 5 منٹ باقی، کہاں اب کیا نمازی آئیں گے، جو بخشے بخشائے تھے وہ تو چلے گئے، ہم ہی گناہگار رہ گئے، جو بخشے بخشائے تھے وہ تو چلے گئے، تو یہ لطیفہ اس کے پیش نظر ہے، یہ سچا قصہ ہے، مجھے سن کے بڑی عبرت ہوئی اور میں نے اس کو میں کئی جگہ بتاتا ہوں اپنے ساتھیوں کو، کہ جب گئی مسجد و ممبر پہ نظر عید کے بعد، جب گئی مسجد و ممبر پہ نظر عید کے بعد، ایسے مجروح ہوئے قلب و جگر عید کے بعد، ایسے مجروح ہوئے قلب و جگر عید کے بعد، جس کا اظہار قلم سے میں نہیں کر سکتا، جس کا اظہار قلم سے میں نہیں کر سکتا، ہے قلم گویا کہ امید کا سر عید کے بعد، ہے قلم گویا کہ امید کا سر عید کے بعد، اور در و دیوار مساجد نے کیا ہم سے سوال، در و دیوار مساجد نے کیا ہم سے سوال، جو نمازی تھے گئے وہ اب وہ کدھر عید کے بعد، در و دیوار مساجد نے کیا ہم سے سوال، جو نمازی تھے گئے اب وہ کدھر عید کے بعد، ہم نے بتلایا کہ شیطان ہوا ہے آزاد، ہم نے بتلایا کہ شیطان ہوا ہے آزاد، اس نے پھر شہر میں پھیلایا ہے شر عید کے بعد، اس نے پھر شہر میں پھیلایا ہے شر عید کے بعد، جس قدر خوف تھا غالب ہمیں رمضانوں میں، جس قدر خوف تھا غالب ہمیں رمضانوں میں، اس سے بھی بڑھ کے ہوئے ہم تو نڈر عید کے بعد، اس سے بھی بڑھ کے ہوئے ہم تو نڈر عید کے بعد، اور کولہو کے بیل کی مانند ہے اپنی بھی مثال، کولہو کے بیل کی مانند ہے اپنی بھی مثال، تھے جہاں پہنچے وہیں کر کے سفر عید کے بعد، تھے جہاں پہنچے وہیں کر کے سفر عید کے بعد، اور سحری کھانا نہیں، سحری کھانا ہی نہیں پھر یہ مشقت کیسی، سحری کھانا ہی نہیں پھر یہ مشقت کیسی، کوئی کیوں جاگے بھلا وقت سحر عید کے بعد، کوئی کیوں جاگے بھلا وقت سحر عید کے بعد، معتکف تھے جو مساجد کے ستونوں کی طرح، معتکف تھے جو مساجد کے ستونوں کی طرح، کوئی بھی آتا نہیں ان میں نظر عید کے بعد، کوئی بھی آتا نہیں ان میں نظر عید کے بعد، یہ تجربہ ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے صرف دس دن ہی کا ارادہ کر کے بیٹھے، بعد میں جو ہے شاذ و نادر فجر کی نماز میں تو اکثر غیر حاضر، اور اس کے بعد اس کے علاوہ بھی عام طور پہ مساجد میں یہ معاملہ ہوتا ہے، معتکف تھے جو مساجد کے ستونوں کی طرح، کوئی بھی آتا نہیں ان میں نظر عید کے بعد، اور وہ جو سر دھنتے تھے رمضان کی تقریروں پر، وہ جو سر دھنتے تھے رمضان کی تقریروں پر، کچھ نہ تھا ان پہ نصیحت کا اثر عید کے بعد، وہ جو سر دھنتے تھے رمضان کی تقریروں پر، کچھ نہ تھا ان پہ نصیحت کا اثر عید کے بعد، ہر جب گئی مسجد و منبر پہ نظر عید کے بعد، ایسے مجروح ہوئے قلب و نظر عید کے بعد، دو چار شیر ملاحظہ فرمائی کہ محلے حسن کے شاہان رفتہ، محلے حسن کے شاہان رفتہ، کھنڈر ویران بنتے جا رہے ہیں، محلے حسن کے شاہان رفتہ، کھنڈر ویران بنتے جا رہے ہیں، جنہیں دیتے تھے داد حسن عاشق وہ دادا جان بنتے جا رہے ہیں، جنہیں دیتے تھے داد حسن عاشق وہ دادا جان بنتے جا رہے ہیں، اور وہی جو جانے جانا تھے کبھی اب، وہی جو جانے جانا تھے کبھی اب، وبال جان بنتے جا رہے ہیں، وبال جان بنتے جا رہے ہیں، وہی جو جانے جانا تھے کبھی اب، وبال جان بنتے جا رہے ہیں، اور فقط فقط نمکی نہیں بازے ہنسی تو، فقط نمکی نہیں بازے ہنسی تو، نمک کی کان بنتے جا رہے، فقط نمکی نہیں بازے ہنسی تو، نمک کی کان بنتے جا رہے ہیں، اور حیا مفقود ہوتی جا رہی ہے، حیا مفقود ہوتی جا رہی ہے، بشر حیوان بنتے جا رہے ہیں، محلے حسن کے شاہان رفتہ، کھنڈر ویران بنتے جا رہے ہیں۔
ایک بار میں حضرت والا اپنے اندر تشریف لے گئے تھے، خانقاہ میں کوئی تھا نہیں، میں اکیلا تھا، تو میں نے قمیص اتاری، وہ پھٹ گئی تھی، تو میں اس کو سینے لگا، اتنے اچانک حضرت اس وقت آتے نہیں تھے، پتا نہیں اس وقت تشریف لے آئے، تو میرے جسم پہ بالی بال تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ فورم فل بدی کہ گل بدن کے عشق سے پائے شفا، دیکھ لے جو میر صاحب کا بدن. اب بلبلوں نے چیخ ماری مثل زاغ، زاغ کہتے ہیں کبے کبے کو، بلبلوں نے چیخ ماری مثل زاغ، جب خزانے کر دیا ویراں چمن. بلبل جو ہے وہ جو عاشق تھی گل کی، گل بدن کی، گل کی، وہ کوبے کی طرح چیخ کوبا بن گئی. کیا ہوں ایسی خوش طبعی تھی حضرت میں پھر بچی اللہ. لائیو پرچا قدر و قیمت، یہ بات بھی 14 اگست سے پہلے آ جائے تو اچھا ہے. کیا دے دیا چھپنے کے لیے؟ جی اچھا، جی ہاں، الگواز اسلامی مملکت کی قدر و قیمت، اسی سے یہ ایک اقتباس ہے، اس کا نام رکھ دیا پاکستان اسلامی مملکت ہے. حضرت یہ شاید حضرت والا کا اسی واس سے ماخوذ ہے. بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ پاکستان بنے ہوئے اتنا زمانہ ہو گیا لیکن اسلامی قانون نافذ نہیں ہوا، معلوم نہیں کہ یہ اسلامی مملکت ہے یا نہیں. اسی طرح بعض لوگوں کی طرف سے یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی ایک انچ بھی زمین کی حفاظت میں اگر جان چلی گئی تو اس پر شہادت ملے گی یا نہیں. مجھے ان دونوں باتوں کا جواب دینا ہے اور میں ایسا جواب دوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ساری دنیا کے علماء کو ماننا پڑے گا. مولانا شبیر علی مرحوم حکیم الامت کے سگے بھتیجے خانقاہ تھانہ بھون کے محترم نے مجھ سے فرمایا کہ بڑے ابا حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض نادان اہل علم سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں مسلمان حکمران ہو، مسلمان فرما روا ہو، لیکن وہاں اسلامی قانون نافذ نہ ہو تو وہ اسلامی مملکت نہیں ہے، اور نعوذ باللہ اس ملک کو کافروں کو دے دو، یعنی اگر کافر اس پر قبضہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ اسلامی سلطنت نہیں ہے. اس کے جواب میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سن لو، اسلامی مملکت کی تعریف کیا ہے؟ کاش حضرت کی بیان فرمودہ اس شرعی تعریف کو اخبارات میں بھی شائع کیا جائے، کتابوں میں بھی شائع کیا جائے. فرماتے ہیں کہ اسلامی مملکت کی تعریف یہ ہے، اسلامی سلطنت کی تعریف یہ ہے کہ جس ملک کا حکمران مسلمان ہو اور وہ اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہو، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار ہو تو وہ ملک اسلامی قانون کے مطابق اسلامی ملک اور اسلامی مملکت ہے، چاہے وہ مسلمان فرما روا، مسلمان امیر المومنین یا سلطان، بڑی حکومتوں سے ڈر کر یا اپنے ملک کی بغاوتوں سے ڈر کر یا اپنی ایمانی کمزوری یا بشری کمزوری کی وجہ سے اسلامی قانون نافذ نہ کرتا ہو لیکن اس کو اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت ہے، تو اسی قدرت کی بنا پر وہ مملکت اور سلطنت شریعت کی روح سے اسلامی سلطنت کہلائے گی. پاکستان میں آج تک جتنے حکمران آئے سب کو قدرت حاصل تھی کہ وہ اسلامی قانون نافذ کر دیں. لہذا پاکستان اسلامی مملکت ہے, اس لیے اگر اس کی ایک انچ زمین کی حفاظت کے لیے بھی کوئی جان دے گا تو وہ شہید ہوگا. لہذا پاکستان کی حفاظت ہم پر فرض ہے. اس کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے نقصان سے خوش ہو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ایمان اور دین کس درجے میں ہے. اور اگر پاکستان کا کوئی ٹکڑا الگ ہو جائے اور کوئی اس پر خوشی منائے تو اس شخص کے دین میں بھی شک ہے. ایسے لوگوں کے لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ خدا ایسے نالائقوں کو ہدایت عطا فرمائے. یہ فکر ہونا کہ اسلامی قانون نافذ ہو جائے بہت مبارک ہے. ایسا ہو جائے تو سبحان اللہ, ہم تو سجدہ شکر بجا لائیں گے. لیکن ایک اسلامی ریاست ہونے کے باوجود پاکستان کی غیبت کرنا, اس کی اہانت کرنا, اس کے ٹوٹنے پر خوشی منانا اور پاکستان کے لیے یہ تمنا کرنا کہ اس کو نعوذ باللہ ہندو لے جائیں, سخت جرم ہے. جب اسلامی سلطنت کی ایک انچ زمین کی حفاظت پر جان دینا, خون بہانا شہادت ہے, تو یہ ظالم جو پاکستان کے ٹوٹنے پر خوش ہو خدا کے ہاں کتنا بڑا مجرم ہے. لہذا اگر ایسے خیالات آئیں تو توبہ کرو کہ اللہ ہم ہندوؤں کی غلامی سے پناہ چاہتے ہیں. یہ 1971 کی بات ہے, ایک مدرسے میں مولانا مدر صاحب اور میں حضرت ہم دونوں کو حدیث پڑھنے کے لیے ایک مدرسے مشہور مدرسہ ہے وہاں بھیجا. تو اسی زمانے میں جس دن پاکستان کی ڈھاکہ کا ہوا سکوت ہوا تو وہاں کی جو محتمیم صاحب تھے عالم ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو ہمارے علماء اور ہمارے بزرگ تو پہلے کہا کر کہتے تھے کہ پاکستان قائم نہیں رہے گا اور اس ابوالکلام جو اتنا گمراہ شخص تھا اس کی تعریف کرنے لگے کہ اکابر ہمارے اکابر مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک کتاب لکھی ہے, وہ 30 سال کے بعد وہ اس نے کہا ہے کہ اس کو شائع کیا جائے, اس سے پہلے شائع نہ کیا جائے. تو اس میں اس نے کہا کہ یہی قیاس ہے کہ اس میں اس نے یہ لکھا ہوگا, لکھا ہے کہ پاکستان قائم نہیں رہے گا. اور تو میں نے خود دیکھا کہ وہاں مولانا صاحب نے کہ وہاں کے جو لڑکے تھے وہ ایک ایک انچ اچھل اچھل کے خوشیاں منا رہے تھے کہ ہاں ہاں پاکستان ٹوٹ گیا, اتنی بڑی بڑی داڑھی, ہاں ہاں پاکستان ٹوٹ گیا, بہت اچھا ہوا. اور یہ حضرت والا نے جب میں آپ کے حضرت والوں کو ہم نے بتایا, حضرت والا خبردار اب اس وجہ سے ایک رخ بھی مت کرنا, اٹھا لیا وہاں سے. تو یہ کون سا دین اور ایمان ہے, مسلمان کے کانٹا بھی چپ جائے ایک اس کے مسلمان کو تکلیف ہوتی کہ نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ ایسے جن کے تو ایمان میں شبہ ہے, افضل صاحب جن کا میں نام لے رہا تھا حضرت تھانوی کے جو مرید تھے, انہوں نے ایک دفعہ جوش میں جذب کی حالت تھی ان کی, جوش میں فرمایا تھا کہ اس وقت یہ جو پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے جن علماء نے جنہوں نے مخالفت کی, پتہ نہیں ان کے دل میں ایمان تھا بھی یا نہیں تھا. اور یہ خود ہی سوچ لیجیے کہ ایمان کی کیا کیفیت ہے کہ اسلام کے ٹوٹنے پر, اسلامی ملک کے ٹوٹنے پر بجائے غم ہونے کے خوشی بنا رہے ہیں, خوشی ہو رہی ہے. اللہ محفوظ رکھے, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح اہل حق سے وابستہ کیا, حضرت حادمی سے وابستہ کیا. جہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے. مسلمان صلاحیت کا وہاں کا نام ہی نہیں. حضرت فرماتے تھے کہ میں مصالح کو یعنی مصالحت کی جمع مصالح کو تو مصالح کی طرح پیس دیتا ہوں. دین کے معاملے مصالحت کیا چیز ہے؟ پاکستان جب بن رہا تھا تو پاکستان نہیں بنا تھا تو لیکن تحریک شروع ہو گئی تھی حضرت والا یہ تو کانگریس کی جو تھی حضرت کے سخت مخالف تھے. حضرت 11 سوال لکھ کے بھیج مفتی شفیع صاحب نے شائع کر دیا اسلامی ریاست سیاست یا کیا نام ہے اس کتاب کا پورا رسالہ ہے. 11 سوال حضرت نے بھیجے. جب حضرت کو دعوت نامہ آیا کہ کانگریس میں آپ شرکت کر لیجئے تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے اشکالات ہیں اس میں, وہ 11 اشکال ہیں اس کا آپ مجھے جواب دے دیجئے تو پھر میں اگر اس کو تسلی بخش ہوا تو میں جواب دے دوں گا, میں شرکت کر لوں گا اس میں اور میں اس کا حامی ہو جاؤں گا. حضرت نے لکھے آج تک اس کا جواب نہیں آیا. تو اس میں یہاں تک کہ جب حضرت کو نہیں قائل نہیں ہوئے تو پھر دھمکی آنے لگی, قتل کی دھمکی آنے لگی. کوشش بھی کی گئی قتل کے لیے بھیجا گیا آدمی کو. ایک دفعہ تو حضرت والا صبح کو لالٹین لیے ہوئے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ گھر سے, میں نے حضرت والا کا وہ گھر بھی دیکھا ہے, وہاں سے خانقاہ آتے تھے ایسے جیسے تفاضلہ ہو جیسے مسجد ہے. تو لالٹین لیے ہوئے فجر کی نماز کے لیے آ رہے تھے تو دو آدمی چھپے بیٹھے تھے گھر کے قریب ہی, چولیے ہوئے خنجر ونجر لیے ہوئے. پھر جب انہوں نے حضرت کو دیکھا تو کہنے کے ارے ان کو قتل کرا رہے, یہ تو اللہ والے معلوم ہوتے. وہاں سے بھاگ گئے الٹے پاؤ. یہ جب سنا کہ ان کو قتل کرا رہے, یہ تو حضرت کو کچھ پرواہ نہیں. اور پھر خانقاہ کے اندر بھی حملہ ہوا. حضرت والا لکھ رہے تھے میں نے جگہ دیکھی پھر وہاں زنجیر لگا دی گئی تھی, کوئی تھا نہیں اس میں. ایک آدمی آیا حضرت لکھ رہے تھے وہ کوئی تھا بھی نہیں تھا, تنہا تھے. وہ سامنے آ کے لیکن اس نے ایسے آنکھ اٹھا کے دیکھا بس اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور پھر الٹے پاؤں بھاگ گیا. اسی لیے حضرت کہ صبح کا جو معمول تھا حضرت کا جنگل میں چلے جاتے تھے. تو ہندو بنی نے کہا کہ مولوی جی آپ کی جان کو خطرہ ہے, سب آپ کے مخالف ہیں, ہم نے سنا ہے آپ کے قتل تک کی سازشیں کی جا رہی ہیں, آپ صبح صبح کے نہ جایا کیجیے, آپ کی کوئی حفاظت کرنے والی ہیں, کون حفاظت کرے گا؟ تو کہا ایسے آسمان پر کہ اللہ کرے. پھر اس بنی نے کہا پھر تمہارا کوئی نہیں بگاڑ سکتا مولوی جی, تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور جو میں نے پہلے ہی بتایا کہ دسویٹ آئے تھے بہت بڑا ہدیہ لے کے 2.5 لاکھ روپیہ, انکار فرما دیا کہ میرے اصولوں کے خلاف ہے, میں آپ کو جانتا ہی نہ آپ مجھے جانتے ہیں. پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بتا دیجئے کہ بہت سے علماء تو اس طرف ہیں کانگریس کی طرف, آپ اور آپ کے جو متعلقین ہیں وہ ادھر ہیں, تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ حق پہ کون ہے, کہ وہ بھی عالم آپ بھی عالم. تو حضرت خاموشی اختیار فرمائی. پھر جب وہ چلے گئے تو مولوی مولانا شبیر علی جو اس کے بھتیجے تھے تھانہ بھون کی خانقاہ کے محتمن بھی تھے, تو ان سے فرمایا کہ دیکھو جب تک میں نہ بلاؤں کسی کو یہاں آنے مت دینا. اس نے حجرہ بند کر لیا اور دو گھنٹے تک پتہ نہیں کیا مناجات کس میں مشغول رہے. دو گھنٹے کے بعد پھر دروازہ کھولا اور مولانا شبیر علی صاحب کو آواز دی اور شبیر علی صاحب حاضر ہوئے. تو پھر ہم نے کہا مولانا شبیر علی آج تک تو مجھے بھی تذبذب تھا کہ پتہ نہیں میں حق پہ ہوں کہ نہیں ہوں, لیکن آج اللہ نے میرے دل پہ واضح کر دیا کہ اشرف علی حق پہ ہے. اب اگر اس راہ میں میری جان بھی جاتی ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, جان دے دوں گا مگر اس اپنے اس مسلک سے نہیں ہٹوں گا. اتنا جذب تھا. تو ہوا بھی وہی جیسا جیسا نے فرمایا تھا. 47ویں سنت انتقال سے غالباً ایک سال پہلے فرما دیا کہ 47 مزدوروں نے مجھے اطلاع دے دی ہے کہ 47 میں پاکستان بن جائے گا. حضرت جی فرماتے تھے کہ میں نے ساری رات حضرت پھول پوری کو سجدے میں روتے ہوئے دیکھا ہے پاکستان کے قیام کے لیے, اللہ پاکستان کو بنا دیجیے. فرمایا کہ ہمارے بزرگوں کے آنسو اس میں دفن ہیں, اس کی بنیادوں میں, اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما رہے ہیں. ایسے ایسے موقعوں پر کہ جہاں کوئی صورت ہی نہیں تھی بچنے کی, سن 65 کی جنگ میں ہندوستان کے امرت بازار پترکا میں پہلے سے چھاپ کے رکھ لیا تھا رات کو کہ پاکستان لاہور فتح ہو گیا, تو اس میں سارے میں اخبار جو تھا تقسیم ہو گیا اور پھر پتہ چلا کہ وہاں پٹائی ہو رہی الٹی. اور وہاں پٹائی بھی کیسی ہوئی کہ ہم تھوڑا بھول میں تھے اس وقت, تو ایک پاگل سا ہو کے ایک آدمی ٹرک ڈرائیور تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ جب دو تین دن تک تو ایسی پاگل سا ہو گیا تھا, پھر جب ہوش میں آیا اس نے کیا بات ہوئی کیا دیکھا, کہنے کہ میں نے تو لاشیں ہی لاشیں دیکھی اور لاشوں کے اوپر سے انہی کی لاشیں انہی کے میدان میں, وہ نیچے پہلے سے ایوب خانی وہ بچھوا دی تھی, بلکہ پہلے لیاقت علی خانی بچھوا دی تھی, وہ جو ہوتی ہے نا زمینی بارودی سرنگیں, وہ جب فوج اندر داخل ہو گئی تو وہ پھر آخر اس کو اڑا دیا. 20,000 مرے تھے اور اسی تڑپتی ہوئی لاشوں کے اوپر چلو آگے سب کو اٹھانے کے لیے لاشیں جو زندہ تھیں اس کو جمع کر رہے تھے, وہ ادمریا اس کو لے کے اور جیسے تھے ان کو اٹھاتے تھے اس میں ڈالنے کے لیے, وہ پاگل ہو گیا رہے. تو کوسی جی نے کیا کہا تھا کہ پاکستان کو دیکھ کے اللہ کے وجود کا یقین آتا ہے. اللہ کے وجود کے کیسے کیسے حالات سے گزر گئے, کوئی کسر ہم نے تو چھوڑی نہیں پاکستان کو ختم کرنے, ابھی تک وہی جاری ہے, خود ہماری اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں مگر پاکستان اللہ کے فضل سے باقی ہے. جب یہاں وہ حملہ ہوا تھا حضرات علیل تھے جب وہ بیس پہ حملہ ہوا تھا نا نیبر بیس پہ, تو انہوں نے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہاں پہ انہوں نے حملہ کیا ہے پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں, نیبل بیس پہ حملہ کیا ہے, حضرت نے پاکستان زندہ باد, اس بیماری میں پاکستان زندہ باد, تو سب کا سب ختم. وہ یاد ہے 65 میں توہین سے انڈیا میں خبریں سننے پہ پابندی لگا دی گئی تھی حکومت کی طرف سے. خبریں سن سکتے میرے والد صاحب جو گورنمنٹ آفیسر تھے تو اپنے کمرے کے اندر چھپ کے آہستہ سے وہاں وہ چپراسی اپراسی بھی لگا رکھے تھے, وہ بھی سی آئی ڈی کا کام کر رہے تھے. والد صاحب تو پرواہ کرتے نہیں تھے, وہ آہستہ سے کر کے وہ سنتے رہتے تھے. والد صاحب خبریں سنتے تھے, وہ کہتا تھا کہ آج 100 ہندوؤں کو جہنم رسید کی ہمارے جوانوں نے. وہ شکیل تھا, تقریر ہوتی تھی باقاعدہ, اس کی خبریں تھوڑی بات ہوتی تھی اور کوئی مقرر تقریر کر رہا تھا. اب آپ جیسے گرجدار تھی, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تو کہتا 100 ہمارے ٹھیک ٹھیک نشانوں پر بمباری کی اور تہس نہس کر دیا, اور 7 ہندوؤں کو جہنم رسید کیا. ہندو اتنا جلتے تھے, یہ کون سا طریقہ ہے جہنم رسید کی طریقہ کی تہذیب ہے. وہاں ایک وکیل صاحب تھے تو بالکل آزاد, ان کا مسلمان تو مسلمان ہے بہار, تو اس کے پاس آ کے کھڑے ہو کے وہ کہنے لگے, ہندو وکیل وغیرہ جو تھے وہاں اس کے باہر آ گئے تھے, تو یہ ان کا پیشکار تھا. اور کہنے لگے کہ ہمیں بہت معتبر ذرائع سے خبر ملی ہے, ان سے کہنے لگا کہ ہمیں بہت معتبر ذرائع سے خبر ملی ہے کہ ہماری فوجیں لاہور کی زمین پر پھر رہی ہیں, لاہور کی زمین پر پھر رہی ہیں. تو اس نے ایسے کر کے دیکھا, وہ جانے کو لگائے لیتا, تو اس نے کہا ہاں مجھے بھی بہت معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ہماری فوجیں لاہور کی سرزمین پر پھر رہی ہیں, لیکن صدیوں میں. میرے والد صاحب وہاں تنہا تھے, مسلمان افسر, باقی سب یہ ہندو تھے. تو یہ پاکستان کی خبر آئی کہ ہندوستان نے حملہ کر دیا, تو آپس میں بیٹھے والد صاحب کو سنانے کے لیے کہ دیکھو پاکستان کا وہ کیا وجود تھا جو قائم رہنے کے لیے بنا تھا, بڑا ہی تھا, اور ٹکرایا کس سے, پہاڑ سے جیسے مکھی ٹکرا جائے, اور ایسی ہندوستان بھارت سے ٹکرایا ہے مکی, اس کے تو کوئی نام و نشان بھی نہیں ملے گا, اور یہ نہیں وہ نہیں سب کہہ رہے. اور ایسا سنتے رہے, کچھ کوئی جواب ہی نہیں دیا. پھر آخر وہ چاہتے تھے کہ بولیں کچھ, تو کہنے لگے کہ میرے والد صاحب پکے میں سن لیے تھے, تو شروع سے ہی تو یعنی لیگ میں اتنی سیاست میں اتنی ذہن وہی تھا پاکستان کے ہم. تو انہوں نے کہا کہ بہت سندر ہے بیٹھے ہوئے, شیر ویسے جیسے شیر اور بکری کا مقابلہ, ایسے ہی وہ کہہ رہے ہیں ہندوستان شیر ہے پاکستان تو بکری ہے, کیا مقابلہ اس کا. ویسا سندر پھر کہہ رہے ہیں جمی صاحب آپ کے کیا, آپ کا کیا خیال ہے. تو حضرت میرا کیا خیال ہے, خیالات تو آپ خود ہی اپنے بیان کر رہے ہیں اور بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ شیر اور بکری کا مقابلہ ہے, کہ واقعی ایسی بات ہے, مکھی اور پہاڑ کا مقابلہ ہے, یہ بھی آپ کی بات صحیح ہے, سب آپ تو خود ہی صحیح بات کہہ رہے ہیں. کہ پھر کہنے کی ایک بات ہے ویسا میرے کا, بس مجھے ایک چیز کا ڈر ہے کہ وہاں کے علماء نے بڑی چالاکی سے کام لیا ہے. کیا چالاکی سے کام لیا؟ کہ یہ چالاکی سے کام لیا کہ جہاد کا فتویٰ دے دیا. جہاد کے فتوے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا جہاد کے فتوے سے یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو موت میں زندگی نظر آنے لگتی ہے اور زندگی موت سے بدتر معلوم ہو جاتی ہے. ارے کہنے وہ جمیل صاحب دوبارہ چلے گئے, میرے والد صاحب نے کہا اچھا دیکھتے رہیے, پھر جب 13 دن ہو گئے 11 دن ہو گئے ہماری فوج ہندوستان کا فوجی پیش قدمی کر رہی ہے لاہور کا بارڈر کتنا فاصلہ ہے وہ پیش قدمی ختم نہیں ہوئی تو وہ جو سب سے زیادہ اعتراض کر رہا تھا وہی پہ بھاگا آیا کہہ رہے ہیں کہ جمیل صاحب رات سے مجھے دست لگ رہے لگ گئے یہ تو پاکستان ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری فوجوں کو شکایت تو دلی تک پہنچ جائے گا اور آپ پوجا کے لیے ہمیں بچائیے گا آپ نے ہمارے ساتھ وہ کیجیے گا یعنی ہندوؤں کا حال برا ہو گیا خود ہی آگے کہہ رہا مجھے دست لگے گی جہاد کیا چیز ہوتی ہے بس پیسے میں بھی نہیں جہاد ہوتا ہے جو ہو رہا ہے تو اگر کوئی اتنی کھلی ہوئی نصرت تھی اللہ کی کہ اگر کوئی اللہ والا ہوتا بچارا کام تو بہت بڑا کیا اس نے اللہ اس کی مغفرت فرمائے ایوب خان کا لیکن کیونکہ اگر وہ کوئی اللہ والا ہوتا ہرگز بھی خالی نہیں کر سکتا واپس نہیں دیتا ان کو وہ ڈر گئے تو دباؤ میں آ جاتے ہیں مگر واقعی عجیب تھے ہوتا جب تقریر آئی سب لوگ مایوس ہو رہے تھے ایوب خان کی جو تقریر آئی واقعی بس وہ میرے والد صاحب کے دوست تھے وہ بہت بوڑھے تھے والد صاحب بھی اس وقت ریٹائرمنٹ کے قریب تھے کہنے کے میں بوڑھا ہوں مگر میری رگوں میں ایسا خون جوش کر رہا ہے کہ جی چارا بارڈر پہ جا کے پاکستان کی طرف سے لڑکے جان دے دو حالانکہ بےچارے عام سے کوئی ایسا ہر ایک ایسا جوش پیدا ہوگا جب اس قوم کو للکارا ہے آواز بھی اس کی ایسی بھاری تھی عقل میں پڑا ہاں بس ایسا جوش پیدا ہو گیا وہاں کے مسلمان اللہ تعالیٰ پھر سے وہ فتح دیا ویسے ہے تو یہی کہ جہاں سے مسلمانوں نے ہجرت کی ہے پھر وہ ان پھر فتح ہوا ہے اسی پھر دوبارہ سے انہیں وہ ہجرت کو ان کو ملا ہے انشاءاللہ یہاں سے بھی ہجرت ہوئی ہے اور حضرت تھانوی کے اس میں دیکھا بھی ایک اس نے اس زمانے میں خواب دیکھا تھا کہ اسی بارڈر سے پگڑی والے لمبے لمبے آدمی ہندوستان میں داخل ہو رہے ہیں اور فتح کر رہے ہیں ہندوستان ان شاء اللہ ایسا ہی ہوگا پگڑی والے بھی پیدا ہو گئے مگر ہری پگڑی نہیں ہوگی ان کی حضرت والا کا آواز ان شاء اللہ قریب شائع ہوگا شیخ کی ریا مرید کے اخلاص سے افضل ہے میرے شیخ نے فرمایا تھا کہ کبھی کبھی شیخ اپنے کمالات اس نیت سے بیان کرتا ہے کہ لوگوں کے دل میں حسن ظن پیدا ہو تاکہ وہ اپنے شیخ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. اور حکیم الامت نے فرمایا کہ شیخ کی ریا مرید کے اخلاص سے افضل ہے، یعنی شیخ کا دکھاوا مرید کے اخلاص سے افضل ہے، شیخ کا دکھاوا مریدوں کے اخلاص سے افضل ہے، کیونکہ اس کی نیت درست ہے. جو مخلوق اپنے جو مخلوق میں اپنی عزت کے لیے دکھاوا کرتا ہے اس کے لیے حرام ہے یہ دکھاوا. اب ریا کی تاریخ سن لیجیے کہ ریا کب حرام ہے. ریا معنی دکھاوا. المراعات فی العبادات لغرض دنیوی، عبادت کو دنیاوی غرض کے لیے دکھانا یہ حرام ہے. لیکن اگر کوئی شیخ اپنے مریدوں کو تہجد پڑھ کر دکھا رہا ہے کہ وہ لوگ بھی شیخ کو دیکھ کر اس کی پیروی میں تہجد پڑھ لیں تو یہ ریا نہیں ہے، کیونکہ اس کا یہ دکھاوا دنیاوی غرض سے نہیں ہے. کیونکہ حکیم الامت نے ریا کی یہی تعریف کی ہے، المراعات فی العبادات لغرض دنیاوی، عبادت کو دنیاوی غرض کے لیے دکھانا ریا ہے. اور حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اس تعریف پر حدیث پاک کی دلیل بھی پیش کرتا ہوں. دنیاوی غرض کے لیے نہ ہو، آخرت کے لیے ہو. تو اگر دکھاوا دنیاوی غرض کے لیے نہ ہو، آخرت کے لیے ہو، شیخ اپنے مریدوں کے حسن ظن میں اضافہ چاہتا ہو تاکہ وہ دین کا اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، اور اس کے لیے وہ اپنے اللہ کی نعمت بیان کر رہا ہے، تو یہ ریا نہیں ہے. اب وہ حدیث دلیل کے طور پر سن لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تو میں بھی سن رہا تھا. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور بھی اچھا قرآن پڑھتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر خاموش رہے. اس پر حکیم الامت فرماتی ہیں کہ نبی کی خاموشی سے بھی مسئلہ بنتا ہے، شریعت بنتی ہے. اگر پیغمبر خاموش ہو جائے اور زبان سے کچھ نہ کہے تو یہ عمل بھی شریعت بن جاتی ہے، کیونکہ منکر پر نبی کی خاموشی جائز ہی نہیں ہے. چاہے ان کی جان چلی جائے لیکن کسی نبی کے لیے منکر پر سکوت جائز نہیں ہے. یعنی جو بات جائز نہ ہو، گناہ ہو یا خلاف شریعت ہو، اس پر نبی خاموش نہیں رہ سکتا. جیسا انہوں نے کہا کہ میں اگر یہ معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے تو میں اور اچھا پڑھتا، تو آپ یہ فرما دیتے کہ یہ تم کیوں کہہ رہے ہو، یہ تو دکھاوا ہے. تو یہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی کا خوش ہونا تو اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا ہے، اور اسی طرح جو ان کے نائبین ہیں ان کو وہ خوش ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہے. تو کیونکہ منکر پر نبی کی خاموشی جائز ہی نہیں ہے، چاہے نبی کی جان چلی جائے، لیکن کسی نبی کے لیے منکر پر سکوت جائز نہیں ہے. اس کے برعکس علماء کو اختیار ہے کہ اگر کسی منکر پر، کسی خطا پر جان جانے کا اندیشہ ہو تو وہ خاموش رہ سکتے ہیں، لیکن نبی کے لیے جائز نہیں. کیونکہ لوگ حق دوسرے عالم سے پوچھ سکتے ہیں لیکن دوسرے پیغمبر سے کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ حق کیا ہے. اس لیے نبی کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کا ہر عمل دین کا مسئلہ بنتا ہے. لہذا پیغمبر کے لیے جان دینا واجب اور حق چھپانا حرام ہے. لیکن اولیاء اللہ اور علماء دین کے لیے جائز ہے کہ جہاں جان جانے کا اندیشہ ہو وہاں خاموش رہ سکتے ہیں. یہاں تک کہ سارے علماء کی ہلاکت کا خطرہ ہو تو ان سے جہاد بھی معاف ہے. اب جہاد کے لیے غیر علماء کو بھیجو, کیونکہ اگر سارے علماء مر جائیں گے تو شریعت کون سمجھائے گا. چنانچہ غزوہ احد میں جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول, آپ کا خون نبوت نہیں دیکھا جاتا, آج میں سارے کافروں کو مار ڈالوں گا یا خود جان دے دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, شم سیفک ولا تفجعنا بنفسک, اپنی تلوار کو اے صدیق نیام میں رکھ لے, ہرگز مجھے اپنی جدائی کا غم مت دو. علماء سے پوچھ لو کہ صدیق کی حیات پر نبی عاشق ہے, کیونکہ وہ کار نبوت کی تکمیل کرتا ہے. صدیق کار نبوت یعنی نبوت کے کام کی تکمیل کرتا ہے, اس لیے صدیقین کی حیات ان کی شہادت سے افضل ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں شہداء سے پہلے صدیقین کو نازل فرمایا, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, شہیدوں کو مؤخر کر دیا. شہداء کا درجہ صدیقین کے بعد ہے. شہید باوجود جان دینے کے صدیق سے کمتر ہوتا ہے. کار نبوت انجام دینے کی وجہ سے صدیقین کی حیات ان کی شہادت سے افضل ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت حکیم امت نے فرمایا کہ دیکھو, علم کی کمی سے بھی انسان کو بعض مرتبہ مسائل پہچاننے میں غلطی ہو جاتی ہے. اب دیکھو, جن کو یہ علوم نہیں آتے وہ ہر وقت یہی کہیں گے کہ شیخ نے اپنا خواب کیوں بیان کیا, یہ تو دکھاوا ہو گیا. اب میرے شیخ نے خود مجھے اپنا خواب سنانے کا حکم دیا, اور میرے جتنے پیر بھائی تھے سب کو جمع کر کے مجھ سے فرمایا کہ سب سے اپنا خواب بیان کرو. اب بتاؤ, شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کا کیا مقام ہے. تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ کبھی شیخ اپنے کمالات کو اس لیے بھی ظاہر کر دیتا ہے تاکہ مرید کے قلوب میں اس کی وقت اور عظمت اور حسن ظن پیدا ہو, جو دین سیکھنے کے لیے بنیاد ہے. اگر طالب کے دل میں عظمت اور وقت نہ ہو تو کچھ فائدہ نہیں. اس لیے مرید کو اپنے شیخ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ پوری روح زمین پر میرے شیخ کے علاوہ میری روحانی تربیت کے لیے کوئی اور مفید نہیں ہے. اگر ایسا عقیدہ نہیں ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا. دیکھ لو, یہ حضرت حکیم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے. بس اتنی کافی ہے, اس کے بعد مضمون بدل گیا تو دوسرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیان کیا تھا نا, حضرت کہا تھا فوراً شائع کرو, مگر پھر بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ ہو جائے گا, اور ایک بہت سی بات کی حضرت خاموش ہو گئے. یہ تو خود بخود ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا, یہ اس بات بھی ہم نے تو لکھنا شروع کر دیا اور اسی وقت شائع بھی ہو گیا. کیا حضرت کی حیات بھی ہوں گی؟ دیکھیں حضرت کی حیات بھی ہوں گی. وہاں تو حضرت والا نے تو اعلیٰ کی حضرت کی بات چیت تو کرتے نہیں تھے کہ اب سب ختم ہوں گی, آپ کی خلافی باتیں نہیں کرتے تھے, لیکن جہاں اس کے عقیدہ کا سوال آتا تھا پھر حضرت والا اس کو نہیں چھپاتے نہیں تھے اس کو. تو وہاں بنگلہ دیش میں حضرت والا ایک مدرسے میں تشریف لے گئے, محتم صاحب نے دعوت دی اور تھے وہ کانگریسی, تو پھر دعوت دے کے اور اس کے بعد عرض کیا کہ 9 بجے آپ تشریف لے آئے, اور اس کے بعد حضرت کو لینے کے لیے کسی اور کو بھیج دیا, اور جب وہاں پہنچے حضرت والا تو یہ غائب ہو گئے. ابھی کتنی بڑی بے اصولی ہے کہ دعوت دینے کے بعد میں اس بار غائب ہوا سے بلدی حضرت کو بہت تکلیف ہوئی. پھر حضرت جب ممبر میں بیٹھے تشریف فرما ہوئے, پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ جب علماء کا یہ حال ہے کہ علماء علماء کی قدر نہیں کریں گے تو پھر آپ ان کی قدر کون کرے گا؟ جب وہ دیکھیں گے کہ آپس میں یا ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے تو عوام کیسے قدر کریں گے؟ ان کے دل میں کیا علماء کی عزت آئے گی؟ اور اس کی وجہ جو ہے وہ صرف جو اس وقت ہوا کہ مجھے سخت تکلیف ہوئی کہ اصول کے معاشرت کے خلاف ہے کہ جس کو دعوت دی جائے اور میزبان وہاں سے پھر غائب ہو. حضرت اس کی وجہ میں جو میری سمجھ میں آئی وہ صرف یہ ہے کہ یہاں مسلک انہوں نے مجھ کو جو تھا ایک طرح سے تصویر کرنا چاہیے بوجھ میرے تھامی ہونے کی, کیونکہ میں اس پہ پھر جیسے نے وہ ادھیڑی خال ادھیڑی ہے اسی کانگریسیوں کے ممبر پہ بیٹھ کے خوب, حالانکہ کبھی حضرت ایسا کرتے نہیں تھے, مگر اب بات عقائد کی آ گئی ہے اور یہ جو ہے یہ کانگریس کا جو عقیدہ ہے وہ حضرت نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے کانگریس میں شرکت کو دینی خودکشی سمجھتا ہوں. یہ دل لکھا ہوا ہے مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے, تو یہ ہے. اور یہ اس میں پھر گاندھی کا اور اس کا پاکستان کے قیام کا اور پھر ہمارے جو اکابر جنہوں نے شرکت بھی کی تھی اللہ والے تھے, غلطی ہو گئی انہوں نے قائل بھی ہو گئے کہ ہم سے غلطی ہوئی, مگر ان کے جو چیلے چاپڑے ہیں وہ ایسے کہے جا رہے ہیں. تو وہ خود جو تھے انہوں نے کہا ہم سے غلطی ہوئی, واقعی حضرت تھانوی صحیح فرماتے تھے, مگر اس بات کو چھپا گئے, چھپا جاتے ہیں لوگ. تو جو اللہ والے تھے وہ غلطی تو بڑ بڑوں سے ہو جاتی, وہ تو کوئی ایسی چیز نہیں, لیکن اس پہ جمے رہنا. تو نعمانی صاحب گھر میں موجود تھا وہاں, تو مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اعظم گڑھ تشریف لائے, تو وہ ان کے جو کچھ لوگ تھے وہ کہہ لگے حضرت ہم تو اب جو پاکستان کے آج بھی مخالف ہیں, ہم پاکستان نہیں بدلا چاہیں, ہم پاکستان کو قبول نہیں کرتے. تو انہوں نے فرمایا حضرت منی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عجیب بات ہے, درا ہاں لے کے پاکستان بن گیا. اس وقت بھی آپ مخالفت کر رہے ہیں اپنے انہیں سے جو منتقد تھے اسے فرمایا. اور ایک دفعہ یہ بھی فرمایا کہ مفتی حجی صاحب بھی موجود تھے, کہ وہ دوسرا واقعہ تھا. ایک دفعہ یہ بھی فرمایا کہ جب تک مسجد نہیں بنتی تو اس وقت تک اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ یہاں مسجد نہ بنے, لیکن جب مسجد بن گئی تو اب تمام مسلمانوں پر اس کی حفاظت فرض ہے. جو تھے ان کا تھی یہ معاملہ تھا. خود میرے ماموں جو تھے ان کے شاگرد تھے اسی وقت سے, مگر اس معاملے میں اس سے قائل نہیں تھے, اپنے استاد سے وہ اپنا اسی ذہن کے تھانوی کے مسلک میں تھے. تو جو ہندوستان آزاد ہو گیا کچھ ہی عرصے کے بعد ایک دیوبند میں گولی چلی اور وہاں کچھ لوگ بھی لڑکے بھی کچھ شہید ہو گئے اور تالا ڈال دیا اسے نہرو نے جس کے لیے اس کا ساتھ دیا گیا تھا. تو میرے ماموں پہ پہنچے حضرت مدینہ رحمت اللہ علیہ کی خلوت میں اور ان سے فرمایا کہ حضرت میرے ماموں نے عرض کیا کہ حضرت مدینہ رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت اب آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھ سے سخت غلطی ہوئی. ہمیں حضرت حکیم عمر تھانوی جو بات 50 سال پہلے دیکھ رہے تھے وہ ہمیں 50 سال بعد نظر آئی. تو سیانت المسلمین میں بھی ہے, کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حضرت حکیم عمر مجدد تھے, حضرت بدری سے پوچھا فرمایا بے شک مجدد تھے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے جو چیز 50 سال بعد نظر آئی وہ حضرت حکیم العمر 50 سال پہلے دیکھ رہے تھے. تو جو حق پرست تھے چاہے وہ دوسری اس میں تھے وہ اس چکر میں سے نکل گئے. اور جو دنیا حضرت فرمایا تھا کہ یہ کانگریس میں اکثر دنیا دار ہیں دنیا کے چکر میں پیچھے لگ گئے. اس لیے اس کتاب کو خوب شائع کریں تاکہ لوگ بہت سے لوگوں نے کام سے آنکھیں کھل گئی ہماری. ہم تو سمجھتے اب تو جنہوں کو پاکستان کو فرضی سے قدر بنائے, حالانکہ پاکستان کی حکومت میں ملازم بھی ہیں سیکیورٹی میں بھی ہیں, وہ بھی سمجھتے کہ پاکستان غلط ہے جنا غلط تھا. اس لیے حضرت فرمایا کہ ہم کو جنا کو ولی اللہ تھوڑی کہتے ہیں, اپنے اس کو ایک لیڈر کہتے ہیں. ہم کہ حضرت فرمایا میں تو قائد اعظم بھی نہیں کہتا, میں تو مستر جیلا کہتا ہوں تھا. لیکن وہ جو کام اللہ نے اس سے لیا وہ اللہ کی قدرت ہے, مچھر سے بھی کام لے لیتا ہے. جو کام لیا وہ زبردست کام لیا, یہ اللہ کا فضل تھا اس کے اوپر. ایمان نصیب ہوا اس کو حضرت تھانوی کی برکت سے, سنی ہو کے مرا ہے شیعہ سے توبہ کی اس دن جس دین پہ ہوتا. مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس کی گواہی دی جب اس کے نماز جنازہ پڑھانے شیعہ آ گئے تھے, اس نے وصیت کر دی تھی کہ شیعہ میری نماز نہیں پڑھائیں گے. اور ان کے ہاتھ پہ اس نے مسلمان ہوا تھا. مولانا شبیر احمد عثمانی اتنے بڑا عالم کہیں اپنے ایک کافر کی نماز جنازہ پڑھا کے خود جہنم میں چلے جاتا. انہوں نے گواہی دی کہ میرے آپ یہ مسلمان بھی نہیں, اور کہا جس دین پہ آپ ہیں اسی دین پہ میں ہوں. اچھا بھائی بس اب آپ لوگ بھی نہیں تو بھائی ساری رات ہی چلتی رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ عجیب, اور کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ بہت دن کے بعد آئے. اچھا ٹھیک ہو؟ عجیب, اللہ کی مدد تھی, کھلی ہوئی مدد. زندگی موت سے بدتر مان ہوتی ہے. کیا چیز لے آئے. مطلب ہمارے کسی اور کے
ممتاز صاحب کے
ہاں
کہتے ہیں.